إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، صحيح البخاري أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ پر کبھی احد کے دن سے زیادہ شدت والا دن بھی گزرا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تیرے قوم سے جو تکلیفیں مجھے ملنی تھی تو وہ تو ملتی رہیں، لیکن عقبہ کا دن میرے لیے بہت ہی زیادہ شدت والا دن تھا، اور عقبہ کا دن طائف کا دن تھا. آج کے اس خطبے کا موضوع ہے سفر طائف، اور اس قصے میں جو اہم پیغام ہیں اور بنیادی فائدے ہیں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دینا شروع کی، مختلف طریقوں سے، مختلف مرحلے، پہلے سری طریقے کی دعوت، پھر جہرن اس دعوت کو سب لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو سب سے پہلے جو دشمن تھے وہ اپنے ہی قریب رشتہ دار تھے، اور بڑی سختی سے، بڑی شدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برتاؤ کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا تھا اسے ہدایت مل گئی، اور جو گمراہیوں میں زندہ رہنا چاہتا تھا وہ گمراہیوں میں ہی زندہ رہے، اور اسی پر ان کی موت ہوئی. ایک ایسا مرحلہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ میں، جسے کہتے ہیں عام الحزن، غم کا سال، پریشانیوں کا سال. اسی سال میں پہلے ابو طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وفات پا چکے، جو ان کے لیے ایک ڈھال کی مانند تھے، اپنے قوم کے سرداروں میں سے بڑے سردار تھے، اور اپنے بھتیجے کے ساتھ وقتاً بوقتاً ڈھال بن کر سامنے آتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سہارا تھا قوم میں، اگرچہ ان کی وفات کفر پر ہی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اسے ہدایت تو نہ ملی، اور جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشارہ کیا کہ دونوں عمر میں سے ایک عمر کو ہدایت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جسے عزت دینا چاہے جسے ذلت دینا چاہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور اسی سال میں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا چکی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل ہر تنگی میں آگے آگے ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ کی زمین تنگ ہو چکی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اس خیر کو چھپانا درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس خیر کو پھیلانا ہے، رکنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کی بہترین طریقے سے پیروی کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن مکہ کی زمین تنگ ہو گئی ہے، یہ لوگ سننے والے نہیں، اور جو بہت بڑے سہارے تھے اس زمین کے اوپر وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ایسے شہر کی طرف جاؤں جہاں پر لوگ اس دعوت کو قبول بھی کریں اور جہاں پر کچھ طاقت بھی ملے، تاکہ یہ خیر جو ہے پوری دنیا تک پہنچ جائے۔ اور سب سے زیادہ مکہ کے قریب جو شہر تھا اس زمانے وہ تھا طائف کا شہر، اور طائف میں ایک بڑے سردار کے تین بیٹے، تینوں سردار تھے، اور طائف کا ہولڈ سار ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اگر یہ تین بھائی دار اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر خیر ہی خیر ہے اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، پھر میرے لیے اس مشن کو کامیاب کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں صرف ایک شخص کی صحبت میں، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق نہیں، سیدنا عمر فاروق نہیں، اور دیگر جو بڑے بڑے صحابہ ہیں وہ بھی نہیں، سیدنا علی بھی نہیں جو سب سے زیادہ قریب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پرورش حاصل کی۔ اور اس کی حکمت یہ تھی کہ اگر کوئی ان بڑے صحابہ میں سے کوئی ساتھ جاتا تو مشرکین شک کرتے کہ کہیں ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں، یہ کوئی سازش تو نہیں ہمارے خلاف۔ تو حکمت عملی دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک صحابی کے ساتھ اور بغیر کسی سواری کے، کوئی اونٹ نہیں کوئی گھوڑا نہیں، اور اس لیے کہ اگر اونٹ پہ جاتے تو یہ شک ہوتا کہ یہ کہیں پہ جا رہے ہیں، کہیں مکہ سے بھاگ کر تو نہیں جا رہے، کیونکہ جب ابو طالب وفات ہو چکی تو کافروں اور مشرکین جو تھے انہیں یہ سمجھے کہ اب ہمارا غلبہ ہے، اب روکنے والا تو کوئی نہیں، اب چھوٹی سی غلطی دیکھنا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ تو حکمت عملی یہ تھی کہ ایک ایسا صحابی ساتھ ہو جس پر کوئی شک بھی نہ کرے اور بغیر سواری کے، تاکہ یہ شک بھی ہو کہ کہیں دور جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر بغیر کسی سواری کے اپنے پاؤں پر کیا، اور ایک صرف ایک صحابی کے ساتھ 120 کلومیٹر 5000 بلندی کا فاصلہ طے کیا۔ آج ہم گاڑیوں پہ جاتے ہیں بالکل قریب ہے طائف، یہاں واپس آتے تو ہماری کمر سیدھی نہ ہوتی، اور جاتے بھی اپنی دنیا کے کاموں کے لیے ہیں، اپنی دنیا کے مفاد کے لیے ہیں، مشکل سے دوسرے دن ڈیوٹی پہ جا سکتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں اس راستے کٹھن راستے سے گئے جو کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ تھا، ہموار راستہ نہیں تھا، اور دل میں یہ تمنا تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، طائف والے اسلام میں داخل ہو جائیں کسی ذریعے سے کسی طریقے سے۔ آگے بڑھتے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے گئے. جب وہاں پہ پہنچے تو ان تین بھائیوں کے گھر چلے گئے اور ان کو اپنی دعوت توحید بیان کی. ان تینوں بھائیوں کے نام ایک عبد علی، دوسرا مسعود اور تیسرا حبیب تھا. اور یہ عمیر الثقفی کے بیٹے تھے، عمر بن عمیر الثقفی کے بیٹے تھے. تو انہوں نے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ایک نے کہا یہ شخص جو ہے یہ کعبے کے پردے کو پھاڑ رہا ہے، یعنی یہ مصیبت چاہتا ہے اور جنگ چاہتا ہے. دوسرے نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کو تمہارے سے دوسرا کوئی شخص نہیں ملا نبوت دینے کے لیے؟ نعوذ باللہ. اور تیسرے نے کہا میں تو تم سے بات ہی نہیں کرتا ہوں، اگر تم سچے ہو تو پھر میں خطر میں پڑ جاؤں گا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں جھوٹوں سے بات ہی نہیں کرتا ہوں. ان للہ و ان الیہ راجعون، ایک سے بڑھ کر ایک، اور بدکار و مشرکین ہمیشہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں. جس کے دل پر شرک بدعات کے پردے لگے ہوں اور مضبوطی سے دل پر حاوی ہو چکے ہوں تو پھر منہ سے یہی الفاظ نکلتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میری پھر ایک گزارش ہے، میں تو یہ خیر لے کے آیا تھا، آپ لوگ اگر اس سے محروم ہونا چاہتے ہو، میری صرف ایک گزارش ہے، میری قوم کو یہ نہ بتانا کہ میں یہاں پہ آیا تھا اور یہ دعوت لے کے آیا تھا. یہ حکمت ہے، آپ شروع سے دیکھیں حکمت، شروع سے دشمن کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جاتا ہے، یہ شروع سے حکمت ہے. اور انشاءاللہ فائد میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا. تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ تو یہ کہتے ہو کہ ہم کسی کو نہ بتائیں، ہم تو یہ بھی ضرور بتائیں گے اور ابھی اپنا یہ پیغام اس شخص کو دے رہے، اپنے پیغمبر کو دے رہے ہیں، تو یہ جا کے کہے گا، بلکہ شخص کو بھی بلایا اسی وقت اور یہ کہا کہ جا کے مکہ کے سرداروں کو یہ اعلان کر دو ہماری طرف سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے ہیں تمہارے خلاف بھڑکانے کے لیے. اب جھوٹ دیکھیں، جہاں پہ کفر ہو پہ جھوٹ کی ضرور ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر بے بس تھے، کچھ کہہ نہ سکے، خاموشی سے اس گھر سے نکلے. ظالموں نے صرف یہ برتاؤ ہی نہیں کیا بلکہ اپنے غلاموں کو اور بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو راستوں میں کھڑا کر دیا دو صفوں میں، اور پتھروں کی بارش برسا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر لگتے رہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر تھا. سیدنا زید بن حارثہ نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکل رہا ہے تو انہوں نے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور دونوں چلتے گئے اور پتھروں کی بارش کو سہتے گئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی خون سے لت پت ہو چکے تھے. تین میل کے فاصلے تک یہ معاملہ ہوتا رہا مختلف جگہوں پر. تین میل کے فاصلے کے بعد ایک باغ نظر آیا، عتبہ اور شیبہ ابن ربیعہ، یہ دو مکہ کے سرداروں میں سے دو سردار تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں جن کا شمار ہوتا تھا. انہوں نے یہ دیکھا، یہ منظر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون سے لت پت، ان کے چلنا بھی مشکل ہو چکا تھا. اور سیدہ زید بن حارث رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور رو رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر چلے گئے. جب باغ کے اندر چلے گئے تو پیچھے مشرکین طائف ہوئے تھے, وہ رک گئے. اب یہاں پہ سرداروں کا باغ ہے, یہاں پر ہم کچھ نہیں کریں گے. جاتے ہی سیدنا زید بن حارثہ, ظاہر انسان ہے, چوٹ لگتی ہے, درد بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, تو اپنے زخموں کو دیکھتے رہے اور تکلیف کی شدت سے روتے بھی رہے. اور دوسری طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے سے, اپنے جسم مبارک سے خون کو صاف کرتے رہے. چہرہ آسمان کی طرف تھا, اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کی. دونوں ہاتھ اٹھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ, انہوں نے کہا اب تو ہلاکت آ ہی گئی ہے, یہ دونوں ہاتھ اٹھے ہیں, اب کچھ ہونے والا ضرور ہے. انہوں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا, عداس نامی ایک غلام تھا, اور یہ کہا جا کے محمد کو یہ ایک گوشہ ہے انگوروں کا, یہ دے دو. حمیت ہے, جاہلیت میں حمیت ہوتی تھی, جب آپ لوگوں کے ہاتھ تھا تو آپ لوگ تکلیف دیتے تھے, آج کیوں ترس آ رہا ہے؟ حمیت ہے, یہ ہمارا, ہمارے شہر سے ہے, ہماری جگہ سے ہے, ہمارا رشتہ دار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا کی, لیکن بد دعا نہیں کی, موقع تو بد دعا کا ہی تھا. تکلیف میں انسان کو سے بد دعا ہی نکلتی ہے, خاص طور پر جب دشمن سختی سے پیش آئے اور بے بسی بھی ساتھ ہو تو منہ سے بد دعا ہی نکلتی ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, اس کٹھن موقع پر بھی دعا ہی منہ سے نکلی. اب دعا کے الفاظ دیکھیں, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین, انت رب المستضعفین وانت ربی الى من تکلنی الى بعید یتہجمنی ام الى عدو ملکته امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی. ولكن عافيتك أوسع لي, أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي عليه غضبك. أن تنزل بي عليه غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اے اللہ, میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی بے بسی کی, اور اپنی اس تکلیف کی, اور لوگوں کے ہاں بے قدری کی. تو ہی سب رحم کرنے والوں سے بہترین رحم کرنے والا ہے. تو ہی بہترین رحم کرنے والوں سے سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے. تو کمزوروں کا رب ہے, تو میرا بھی رب ہے. کس کے حوالے مجھے کرتے ہو؟ اس بیگانے کے حوالے جو مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے, یا اس دشمن کے حوالے جس کو تو نے میرے معاملات کا مالک بنا دیا ہے, اگر تیرا غصہ یا غضب مجھ پر نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ پوشادہ ہے، میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ میں آتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئی ہیں اور دنیا اور آخرت کے معاملات طے ہوئے، درست ہوئے۔ یا تیرا غضب مجھ پر نازل ہو، یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تیرے سوا نہ کوئی چارہ ہے اور نہ کوئی طاقت ہے۔ یہ الفاظ تھے دعا کے، کوئی بد دعا نہیں ہے، اپنے رب سے گفتگو ہے، رب العالمین سے التجا ہے۔ چنانچہ وہ غلام آیا عداس اور اس نے گوشہ دیا انگوروں کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گوشہ لیا، بسم اللہ کہا، تو اس غلام نے کہا یہ الفاظ اس سرزمین کے نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ تو غلام نے کہا میں نینوا سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے یونس بن متا علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا آپ کیسے جانتے یونس بن متا کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، وہ میرا نبی بھائی ہے۔ تو عداس نے جب یہ بات سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینا شروع کیا روتے ہوئے، اور کلمہ شہادت پڑھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ طائف مرکز بنے، سنٹر بنے، خاص جگہ بنے دعوت کے لیے، اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ مدینہ چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ تین بھائی مسلمان ہو جائیں، یہ تین سردار جو ہیں طائف کے سرداروں میں سے، اور انہیں سے طاقت ملے گی، تقویہ ملے گا، یہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ سردار تو نہیں کریں گے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن ایک غلام ضرور ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، کافی تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا، کافی غم و بسی کا عالم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اور پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ بھیجا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد، یہ جبریل ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ آپ سے اجازت لینے آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو مکہ کے جو دو بڑے پہاڑ ہیں طائف اور مکہ کے درمیان میں، دونوں کو آپس میں ملا دوں اور اس پوری کی پوری قوم کو میں مٹا دوں۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور اجازت مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھ میں سے ایسی ذریت پیدا کرے جو اس دین میں داخل ہو اور اس کے عمل بھی کرے۔ پہاڑوں کا فرشتہ واپس چلا گیا، آگے گئے، اب خوشخبریاں دیکھیں آہستہ آہستہ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تیرے مدد نہیں کرنا چاہتے تو میرے پاس ایسی فوجیں ہیں جو صرف لڑیں گی نہیں، جو مٹا بھی سکتی، اس زمین سے نام و نشان بھی مٹا سکتی ہیں۔ وہ فرشتہ تھا، اگر یہ لوگ تمہاری دعوت قبول نہیں کرتے تو نخلہ کی جگہ پر جب پہنچے تو جن آئے، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ سورۃ الجن کی آیات اس موقع پر اتری، سورۃ احقاف کی آخری تین آیات چار آیات بھی اس موقع پر اتری۔ ارے ان سے نہیں ماننا چاہتے یہ تو نہ مانے، میری ایسی مخلوق ہے جو تیری پیروی کرے گی، ثقلین میں سے جن اور انس دو ہیں، یہ نہیں ماننا چاہتے تو نہ صحیح، یہ اپنے اندھیروں میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ایسی مخلوق بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہے. اب جب مکہ کے قریب پہنچے تو سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے یہ کہا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب مکہ میں کیسے داخل ہوں گے؟ اب وہ بندہ بھی پہنچ چکا ہوگا, اب تو وہ مکمل تیاری میں ہوں گے اپنی کاروائی کرنے کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے زید, اللہ تعالیٰ کوئی آسان راستہ ضرور نکالے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نصرت ضرور عطا فرمائے گا. اس مشکل وقت میں بھی وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو ان کی کاروائیوں کرنے دیں, ان کو ہم اس سے کوئی پرواہ نہیں, لیکن مجھے یہ یقین ضرور ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. تو مکہ داخل ہونے سے پہلے تین مختلف سرداروں سے پناہ مانگی, الاحنس بن شریق سے, اس نے انکار کیا, پھر سہیل بن عمرو سے, اس نے بھی انکار کیا, پھر المطعم بن عدی, اس نے کہا ٹھیک ہے, اور اس نے اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں آ چکا ہے, کوئی مرد ہے تو سامنے آئے. اور جاتے ہی یہ نہیں کہا کہ اپنے گھر میں جاؤ, نہیں, پہلے کعبہ کی طرف جاؤ اور طواف کرو, اور اپنے بیٹوں کو, رشتے داروں کو, سب کو بلایا, سب نے محاصرہ کیا کعبہ کے ارد گرد تلواریں لے کے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاست کو بوسہ دیا اور طواف کیا, پھر اپنے گھر میں چلے گئے. اور یہ اعلان ہو گیا کہ مطعم بن عدی نے پناہ دے دی. ابو جہل مطعم بن عدی کو جا کے ملا, کہ تو نے یہ کیا کیا, مجھے صرف ایک بات بتاؤ, کیا تم نے اس کے دین کو قبول تو نہیں کیا؟ اگر دین کو قبول نہیں کیا تو کوئی مشکل نہیں, تیری پناہ میں ہمیں خوشی ہے, دین کو کبھی قبول نہیں کرنا, اس پہ ہم کبھی راضی نہیں ہوں گے. تو اس شخص نے کہا, نہیں, میں نے دین کو قبول نہیں کیا, میں نے صرف اسے پناہ دی. تو ابو جہل کو سکون ہوا. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس آئے, اور اس سے اگلی خوشخبری اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا, جس سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی, یہ میرے پیارے نبی, زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ وقتی طور پہ ہے, اصل زندگی آسمانوں کی زندگی ہے, جنت کی زندگی ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله, أما بعد, یہ محض قصہ نہیں تھا, یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں بہت ہی عظیم پیغام موجود ہیں سمجھنے والوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں. میرے بھائیو, قصے صرف آنکھیں تر کرنے کے لیے نہیں ہوتے, صرف دل نرم کرنے کے لیے نہیں ہوتے, قصوں سے عبرت حاصل کی جاتی ہے, قصوں سے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ کہاں کہاں پر مجھے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ملے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس قصے میں سے ہمیں وہ کون سے پیغام ہیں جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا تھا. نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, حریص علیکم, حریص تھے, ان کی ساری زندگی کی کوششیں یہی تھیں کہ یہ لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں کسی نہ کسی طریقے سے, اور اسی پر سارا وقت لگا دیا. نمبر دو، انسان ہمیشہ کامیابی کی طرف قدم بڑھائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، مایوس کبھی نہ ہو کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، اور یہ آپ اپنی زندگی میں، عام زندگی کے حالات میں بھی اس قاعدے کو اچھی طرح سمجھ لو. آج بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جاب کے نوکری کے لیے جاتے ہیں، ایک جگہ دوسری جگہ بس بیٹھ جاتے ہیں، نہیں ہمارے لیے تو دروازے بند ہیں. میرے بھائی آپ بار بار ٹرائی کرتے رہو، قدم بڑھاتے رہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، آسانی ضرور ملے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لوگوں نے دھتکارا تو وہاں پر بیٹھ نہیں گئے، نہیں، طائف کی طرف رخ کیا، وہاں پہ چلے گئے. اس خیر سے یہ لوگ کبھی محروم نہ ہوں. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی اور شدتوں اور مصیبتوں میں صبر کرنا، اور یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ دنیا میں تو مشقتیں ضرور ہوں گی. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت و مشقت سے نجات نہ پا سکے تو ان کے بعد وہ کون سی ایسی ذات ہے جسے مصیبت نہیں ہوگی؟ اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسانوں کو مصیبت و مشقتوں میں ہی پیدا کیا. تو مشقت تو آئے گی، مصیبت بھی آئے گی، لیکن اس کا علاج ہے صبر کرنا، اور صبر بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنا. کیونکہ بعض ایسے صبر ہوتے جو لوگوں کے ڈر سے کیا جاتا ہے، بعض ایسے صبر ہوتے جو کسی اور خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. صبر وہ عبادت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. نمبر چار، دشمن سے برتاؤ کرتے وقت حکمت عملی بہت ضروری ہے. جوش سے کام نہیں لیا جاتا بلکہ ہوش اور حکمت سے کام لیا جاتا ہے. آج ہمارے بھی دشمن ہیں، امت اسلامیہ کے دشمن پھیلے ہوئے ہیں چاروں طرف، اور اس امت کو نوچنا چاہتے ہیں. اس کے جواب میں بعض لوگوں سے جلد بازی میں بغیر حکمت کے غلطی ہوئی ہیں، امت کو زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور آج آپ دیکھتے ہیں جو خودکش حملے ہو رہے ہیں. جہاد ایک عظیم عبادت تھا، اس دین کی بلندی کا ایک راستہ تھا، آج اس جہاد کو دہشت گردی کے نام سے بگاڑا جا رہا ہے. حکمت عملی سے کافروں کا مقابلہ نہیں کیا گیا. جلد بازی سے اور جوش سے کام بگڑتے ہیں، بنتے کبھی نہیں. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کے آخر تک حکمت حکمت حکمت، جلد بازی نہیں. نمبر پانچ، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت. زید بن حارثہ وہ صحابی ہیں، بلکہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے نام کے ساتھ، واحد صحابی، کسی اور صحابی کا نام ہی قرآن مجید میں. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، سورة احزاب میں. سیدنا ابوبکر صدیق کا نام بھی نہیں ہے، وصف ہے صحابی کا، تو وصف سے بیان کیا گیا، لیکن واحد صحابی ہیں جن کا ذکر نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے مشہور تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. سیدنا زید بن حارثہ غلام نہیں تھے اصل میں، کسی جنگ کے موقع پر انہیں اسیر بنایا گیا، چرایا گیا اور بیچا گیا بازار میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ کے بنے. ان کے والد کو پتہ چلا، سیدنا زید بن حارثہ کے والد کو، کہ میرا بیٹا مکہ میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. چنانچہ وہ اسے زید بن حارثہ کے چاچا دونوں آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضری دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اے محمد، ہم جانتے ہیں کہ تو ہمیشہ انصاف کرتا ہے، اب ہمارے ساتھ بھی انصاف کیجئے، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ غلام نہیں ہے، یہ ہمارا بیٹا، ہمیں واپس کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی زید سے، بچپن سے ہی گھر میں پرورش حاصل تھی. اسے زید رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے حب رسول اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید پیارے کے پیارے، یہ لقب دیا گیا ہے ان دونوں کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کیونکہ ان کے والد آئے ہیں اور خالی ہاتھ واپس بھیجیں یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آپ آئیں, آپ سے انصاف ہی ہوگا انشاءاللہ, آپ کے ساتھ انصاف ہی ہوگا, لیکن ایک شرط ہے, میں زید کو کہوں گا جو فیصلہ کرے گا اسی پہ عمل کیا جائے گا, کیونکہ اس بچے کا اس کا بھی تو حق ہے, میں جب رس اس کو آپ کے ساتھ بھیج دوں یہ انصاف کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کے فیصلہ بالکل درست ہے. دوسرے دن والد اور چچا ایک طرف بیٹھے ہیں, زید ایک طرف بیٹھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید کو کہتے ہیں کہ اے زید یہ تیرا والد ہے یہ تیرا چچا ہے, تمہیں لینے آئے ہیں. سیدنا زید رو پڑے, اپنے والد سے کہا اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا, میری جو زندگی اس گھر میں گزری ہے اس کی میں مثال تا قیامت سے یاد رکھوں گا. ان کے والد روتا ہوا واپس چلا گیا اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو نہ چھوڑا. آخر کیا وجہ تھی, اپنے سگے باپ کے ساتھ بھی نہیں گئے, وہ پیار وہ محبت وہ انس وہ تربیت سگا باپ نہیں دے سکا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھے, اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھے, جب اس نے اپنے والد کو بھی قربان کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت باہر نکلے اور اعلان کر دیا کہ زید میرا غلام ہے, زید میرا بیٹا ہے, اس کا نام ہے زید بن محمد. جب وہاں سے والد کو چھوڑا تو اپنا نام بھی دے دیا. اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں, اس صحابی کا نام قرآن مجید میں درج کر دیا تا قیامت, قرآن کی تلاوت جو بھی مومن کرتا رہے گا تا قیامت اس صحابی کا نام زبان پہ آتا رہے گا. وہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا بعد میں, کیونکہ یہ حکم پہلے جائز تھا کہ آپ کسی کو اپنا بیٹا بنا سکتے ہو, نام بھی دے سکتے ہو, بعد میں منسوخ ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں ہی یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کسی کو اپنا نام نہیں دے سکتے بیٹا بنانے کے لیے, تو یہ حکم بھی بعد میں منسوخ ہو گیا. نمبر 6, کافر ہر دور میں مسلمانوں سے سختی کرتے اور سختی کے ساتھ ساتھ بے وقوف اور احمقائی سے کام لیتے ہیں, اور جتنی بھی علم کی بلندیوں میں پہنچ جائیں دنیا کے لحاظ سے وہ حقیقتاً جہالت کے اندھیروں میں ہی رہتے ہیں. اس زمانے میں دیکھیں خیر کی دعوت, توحید کی دعوت ہے, ٹھکرا دی. آج کے دور میں دیکھیں لوگ پروفیسرز ہیں دنیا کے اعتبار سے, بڑے ڈاکٹرز انجینئرز ہیں, بڑے بڑے ان کی پوسٹیں ہیں, لیکن سجدہ کرتے ہیں یا تو گائے کو یا بت کو یا پیر کی قبر کو, غیر اللہ کو پکارتے ہیں. یہ وہ کون سے علم جو ان لوگوں نے حاصل کیا ہے, ان کی عقلیں کہاں ہیں, اس دنیا کے علم سے کیا وہ جنت میں کبھی جا سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا جتنی بڑی ڈگریاں ہیں کوئی کام نہیں آئے گی. نمبر 7, فرشتوں کا وجود, جنوں کا وجود. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن موجود نہیں ہیں, یہ جراثیم ہیں یا جن ہیں, ہرگز نہیں. جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے, فرشتوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. جس شخص نے فرشتوں کو جھٹلایا تو فرشتے موجود نہیں ہیں, خدا علیہ السلام سے خارج, یہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے. اور جو جنوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بھی قرآن مجید کی آیتوں میں جھٹلاتے ہیں, وہ بھی خدا علیہ السلام سے خارج. نمبر 8, دعا کی فضیلت. دعا مومن کا ہتھیار ہے, ہر مصیبت میں دعا. جب بھی یہ دو ہاتھ اٹھیں دامن پھیلے تو اپنے رب کے سامنے پھیلاؤ, کسی اور کے سامنے نہ پھیلاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی موجود ہیں, ان سے دعا کیوں نہیں مانی؟ ہر وقت ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوئے, جب بھی ہاتھ اٹھیں اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھیں. اپنے صحابہ کرام کو بھی یہی سبق دے کے گئے ہیں کہ جب بھی یہ دونوں ہاتھ اٹھے تو اپنے رب کے لیے اٹھے, کسی اور کے لیے نہ اٹھے, محمد کے لیے بھی نہ اٹھے, کسی کے لیے نہ اٹھے. نمبر 9, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کن فیکون نہیں ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکون دیا ہے، کن فیکون کا مطلب ہے جیسے اللہ تعالیٰ کوئی چیز چاہتا ہے تو صرف کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے، اس وقت ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ باطل عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکون بھی عطا فرمایا، بلکہ اولیاء کو بھی یہ کن فیکون عطا فرمایا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کن فیکون ہوتا تو یہ تکلیفیں برداشت کبھی ہوتی؟ آسمان سے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے سے تو کن فیکون موجود ہے، جب دشمن کا خاتمہ ہی ضروری تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے تو کن فیکون تو پہلے سے موجود تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی ہے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب مطلق نہیں ہے، ان کے پاس علم غیب مطلق نہیں ہے۔ غیب میں سے اتنا علم ضرور ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، مطلق نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ پہلے سے جانتے ہوتے کہ طائف والے یہ حرکت کرتے تو کبھی طائف طرف نہ جاتے۔ اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ یہ تین بھائی مسلمان کبھی نہ ہوتے تو ان کی طرف جاتے نہیں، کسی اور کی طرف جاتے، اور بھی سردار موجود تھے، لیکن علم غیب مطلق نہیں تھا۔ علم غیب اتنا تھا جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمایا۔ فوائد اور بھی، 10 فوائد اور بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع پہ میں بیان کروں گا۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين۔ اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان۔ عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون۔